جزاک اللہ مولانا محمد سلفی صاحب. میں اس سے قبل کہ اگرے معزز مقرر کو دعوت خطاب دوں، میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا قریب قریب ہو کر بیٹھیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کافی شوق سے لوگ ابھی پیچھے بھی تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کے دل میں بھی یقیناً جگہ ہے، لیکن فزیکلی بھی جگہ بنائیے تاکہ سارے لوگ اطمینان سے ہمارے ان اکابر ملت کے خطابات سن سکیں. ہمارے اگلے مقرر ہیں مولانا آصف قاسمی صاحب. آپ کا تعلق مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے، مفسر قرآن اور فاروق اعظم مسجد ٹرسٹ کے چیئرمین، آج کل کینیڈا میں دینی علوم اور قرآن مجید کی اشاعت کے لیے اہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں، کئی ایک تصانیف کے بھی مصنف ہیں، اور فاروق اعظم مسجد ٹرسٹ کے تحت دارالعلوم اور دیگر فلاحی اور رفاعی کاموں کی سرپرستی فرماتے ہیں مولانا آصف قاسمی صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے انتہائی قابل احترام مفکر اسلام، مفسر قرآن، محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، علماء کرام، حاضرین محترم، چند باتیں عرض کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، میں حاضر ہوں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تعالی انا فتحنا لك فتحا مبینا، وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. دین اسلام ایک امن و سلامتی کا دین ہے. اور اس دین کو جب بھی یہ موسم میسر آیا، یہ فصل اگی اور عظمت کی بلندیوں تک پہنچی. اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اسلام ساری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے، لیکن یک طرفہ بات نہیں ہونی چاہیے، معذرت خواہانہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بڑے پیسفل ہیں، ہمارا دین بڑا امن و سلامتی کا دین ہے. میں کہتا ہوں بے شک ہے، اور یہ بات سچی ہے، لیکن ہم دنیا کے لیے بھی امن چاہتے ہیں اور اپنے لیے بھی امن چاہتے ہیں. یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ صرف دین اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، بلکہ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں امن ہو اور ہم بھی امن و سلامتی کے ساتھ ہیں. میں اپنی بات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مختصر گزارشات پیش کروں گا. قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، انہی کی تشریح راسی میں عرض کروں گا. ڈاکٹر صاحب جیسے مفسر قرآن کے سامنے تو میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں. کینیڈا کے اندر میں نے مسلسل ہر روز صبح ڈاکٹر صاحب کے 17 سپارے جو بات ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ ہوتے تھے، میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سنتا رہا. پھر حج کو گیا، آ کر معلوم ہوا کہ ٹی وی پر ڈاکٹر صاحب سے شاید ملاقات نہ ہو سکے گی. کیوں کیسے مجھے نہیں معلوم. بہرحال ایک بات ذرا سی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں. صحابہ سے ذکر ہوا, صحابہ جمع ہونے شروع ہوئے اور 1400 یا 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حدیبیہ کے مقام پر جس کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں وہاں اپنے قیام فرمایا. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے جبکہ غزوہ بدر غزوہ احد خندق ہو چکی تھی, کفار مکہ زخم کھائے ہوئے تھے. جیسے ان کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا لشکر آج مکے کے باہر ہے تو وہ اس لیے بوکھلا گئے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت سے محروم کرتے ہیں اور داخل نہیں ہونے دیتے تو ساری دنیا کے اندر یہ اڑ جائے گا کہ مکے والے جس کو چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں, جس کو نہیں چاہتے ہیں نہیں آنے دیتے. آنے دیتے ہیں تو ہوا اکھڑتی ہے, نہیں آنے دیتے تو دنیا میں ہوا اکھڑتی ہے. بالآخر مختصر سی میں صرف حدیبیہ کا واقعہ یاد دلا کر بات اپنی عرض کروں گا کہ میں نے کیوں اس کا انتخاب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جانثاروں نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو کفار نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا موقع ہو کہ آپس میں کوئی جنگ ہو, لڑائی ہو اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ مسلمان جو اپنے ساتھ صرف ایک ایک تلوار لے کر آئے ہیں اور چند اونٹ وغیرہ ذبح کرنے کے لیے لائے ہیں یہ اصل میں جنگ کے ارادے سے آئے تھے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے 200 افراد کا دستہ لے کر انہوں نے شب خون مانڈے کی کوشش کی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کی قیادت بیدار ہوتی ہے اس پر شب خون مارنا آسان نہیں ہوتا. دشمن تو وہاں شب خون مارتا ہے جہاں قیادت بھی سو جاتی ہے اور قوم بھی سو جاتی ہے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو شدید ناکامی ہوئی, بالآخر وہ مجبور ہوئے کہ ہم اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اگلے سال پھر عمرے کے لیے ہم ان کو اجازت دیں گے. تفصیلات تو اس کی بہت ہیں, صرف میں مختصر کروں گا کہ سہیل بن عمر کو مقرر کیا گیا کہ وہ اس معاہدے پر کسی بھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت کرا لیں. سہیل بن عمر بہت ہی تیز ترار قسم کے آدمی تھے, انہوں نے کچھ شرائط پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو اسی طرح سے قبول کر لیا. مثلا پہلی بات یہ تھی کہ جب آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ لکھیے میں محمد رسول اللہ کہ یہ معاہدہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, تو سہیل نے کہا کہ جناب اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیا تھا ہمارا. آپ لکھے محمد ابن عبداللہ, آپ نے فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو, ان کی بات مان لو. یہ پہلی شرط تھی جس کے اوپر مسلمان بے چین ہو گئے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ادب اور احترام یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جن ہاتھوں نے رسول اللہ لکھا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کیسے مٹا دیں. حضور نے فرمایا جب دیکھا کہ حضرت علی اقدام نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ علی مجھے بتاؤ کہ کہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو کاٹ دیا. دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال تک کا جو معاہدہ ہے اس میں مسلمان اس سال چلے جائیں گے اور اگلے سال وہ آئیں گے اور 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اس شرط کو بھی لکھو. صحابہ بے قرار ہو گئے کہ ہم 6 سال سے بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہیں، سامنے بیت اللہ ہے لیکن ہم بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا شرط کو بھی لکھو. اس کے بعد انہوں نے ایک اور شرط رکھی، شرطیں تو بہت سی ہیں لیکن چند شرطیں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکے والا مدینہ منورہ جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مدینہ منورہ کا شخص مکہ مکرمہ آئے گا تو پھر مکے والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں. آپ نے فرمایا اس کو بھی لکھو. اب صحابہ بے قرار، بلکہ روایت میں آتا کہ بعض صحابہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم ایسے معاہدے کو قبول کر لیں جس میں سراسر ہمارے ذلتیں ہی ذلتیں؟ آپ خاموش تھے اور بالآخری معاہدہ ہو گیا. اب صحابہ کرام جو ادب و احترام کے پیکر تھے، ایک لفظ نہیں بولے لیکن بہرحال دل گرفتہ تو تھے، دل تو ان کے پریشان تھے. بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب قربانی کریں، احرام کھول دیں اور واپسی کا سفر اختیار کیا جائے. اب تصور کیجئے کہ بیت اللہ سامنے ہے، صحابہ تڑپ رہے ہیں، بقول ان کے نزدیک ذلت آمیز قسم کا معاہدہ ہے، لیکن ہر بات کو برداشت کیا اور آپ خاموش تھے. جب حضور نے فرمایا کہ اپنے جانور ذبح کر دو، صحابہ خاموش رہے. حضور پریشان ہو کر خیمے میں چلے گئے کہ یہ صحابہ جو میرے ایک اشارے ابرو پر جان دینے والے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ تھیں، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نافرمان نہیں ہوئے صحابہ، بلکہ یہ آپ کے عمل کے منتظر ہیں اور دل گرفتہ ہیں. آپ اپنا عمل پیش کیجئے پھر صحابہ کے عمل کو دیکھیے. چنانچہ حضور نے جیسے جانوروں کو ذبح کیا اور احرام سے آپ باہر آئے، تمام صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو دہرایا. آپ نے واپسی کا سفر اختیار فرمایا، صحابہ کرام چل پڑے لیکن سب کے سر جھکے ہوئے تھے، شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، دل میں یہ کچوکے بات لگا رہی تھی کہ ہم اتنی ذلت آمیز قسم کا معاہدہ کر کے آج بیت اللہ سے واپس جا رہے ہیں. یہ تمام باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. صحابہ کرام واپس ہیں، ابھی مدینہ منورہ ہی نہیں پہنچے کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے نبی تمہیں مبارک ہو کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرما دی. صحابہ حیران ہیں کہ یہ کیسی فتح مبین ہے کہ ہم ایسا ذلت آمیز قسم کا معاہدہ کر کے جا رہے ہیں اور عجیب فتح مبین ہے. لیکن یہی نقطہ ہے جس پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے بتایا کہ جس بات کو تمام صحابہ نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ کے حکم سے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرما رہے تھے اور بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ واقعی فتح مبین تھی. 10 سال تک مکے والوں کی طرف سے آپ مطمئن ہو کر چند دنوں کے بعد ہی خیبر کا پورا علاقہ آپ نے فتح کر لیا. یہی وہ وقت تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے تمام قبائل کے اندر اسلام کی تبلیغ اور دین کے لیے. یہی وقت تھا کہ جب آپ نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو، وہاں کے وڈیروں کو، ان کے سرداروں کو آپ نے للکارا. کسی نے قبول کیا، کسی نے قبول نہیں کیا آپ کی بات کو. یہی وقت تھا کہ جب یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، گروہ در گروہ داخل ہو رہے تھے. محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس پہلو کو اختیار کیا جو امن و سلامتی کا پہلو تھا، جنگوں کو مسلط نہیں کیا بلکہ ان کو فیس کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ امن آ چکا تھا، یہی وہ وقت تھا کہ علماء اس کی تائید فرمائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلنے کا نقطۂ آغاز اگر ہے کوئی بڑی کثرت کے ساتھ تو صلح حدیبیہ ہے. صلح میں یہ برکت ہے، الصلح خیر، وعذرت الانفس الشوح. صلح کے اندر ہی خیر ہے اگرچہ انسان کے نفس اور طرف مائل ہوتے ہیں. محترم حضرات، میں نے واقعہ اس لیے آپ کو سنایا کہ دنیا میں محبت سے محبت جنم لیتی ہے، نفرت سے نفرت اور تشدد سے تشدد جنم لیا کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کانٹے بو کر ہم پھولوں کی تمنا کریں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تشدد کر کے امن و سلامتی کے راستوں کو آسان کریں. آج وہ لوگ جو بندوق کی نال کے اوپر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا. اسلام تو محبت کا دین ہے، تبلیغ کا دین ہے، ابلاغ کا دین ہے. چونکہ یہ ایک نظریہ حیات ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. یہ دین وہ ہے کہ جو اس طرح سے نافذ ہوتا ہے جو محبت اور پیار کا انداز ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان ملکوں میں جہاں ہم تلواریں لے کر گئے ہم مٹ گئے، یا اقلیت میں رہے اسپین کی طرح سے مٹ گئے، یا ہندوستان میں ہمیشہ اقلیت کے اندر ہے، لیکن جہاں اللہ کے نیک بندے پہنچے، علماء پہنچے، صوفیہ پہنچے، بزرگ پہنچے، جنہوں نے محبت سے دین کو پھیلایا، آپ دیکھیں کہ وہاں سے مٹے نہیں، ہم کثرت سے بڑھتے ہی وہاں پر چلے جا رہے ہیں. دین ہے ہی دین محبت. وہ لوگ جو آج خود کش حملے کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دین نافذ ہوگا، میں سمجھتا ہوں غلطی پر. بلکہ ایک بات میں عرض کروں، علماء کی موجودگی میں میں اگر چونڈا کے محاذ پر بھارتی فوج ہے اور ہمارے فوجی اپنے پیٹ سے بم باندھ کر بھارت کے ٹینکوں کے نیچے آ گئے اور انہوں نے بھارت کے ٹینکوں کے رخ کو موڑ دیا، وہ تو جہاد تھا، وہ خودکشی نہیں تھی. لیکن ایک وہ شخص جو بے خطا ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کسی امام بارگاہ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہاں جا کر حملہ کرنا، کیا یہ اسلام کو نافذ کرنا ہے؟ میرے نزدیک اس طرح کے خودکش حملے اگر چونڈا کے محاذ پہ ہوں تو جہاد ہے، لیکن اگر عام لوگوں کو مارا جائے تو جہاد نہیں، حرام ہے. میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. ایسے ہی آج امریکہ نے ساری دنیا کے اندر سوائے نفرتیں سمیٹنے کے کچھ نہیں کیا، چونکہ تشدد کے انداز سے وہ ساری دنیا میں آنا چاہتا ہے. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ ہیروشیما سے لے کر افغانستان اور عراق تک ایران نے کیا اچیو کیا، کیا حاصل کیا اس نے، سوائے دنیا سے نفرتیں سمیٹنے کے، کیونکہ تشدد سے کبھی محبتیں پیدا نہیں ہوتی. آج اگر ڈرون حملے ہمارے پر کیے جا رہے ہیں تو اس سے محبتیں پیدا نہیں ہوں گی، جو امریکہ سے نفرت اور بڑھتی چلی جائے. فوجی ایکشن کبھی بھی امن و سلامتی کا ضامن نہیں ہوتا، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا نام بھی لیتے رہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ہو، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا جائے. امریکہ نے تو 1.5 کروڑ انسانوں کو گھروں سے بے گھر کیا، امریکہ نے تو عراق کے اندر 10 لاکھ عورتوں اور بچوں کو ذبح کیا، افغانستان میں 30 لاکھ انسانوں کو اس نے تباہ کیا، لیکن کیا وہ محبتیں سمیٹ سکا؟ کیونکہ تشدد سے کبھی بھی محبتیں نہیں آتی. محترم حضرات، بس میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ نفاذ شریعت کے لیے جو بنیاد ہے وہ محبت ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، جس پر آج الحمدللہ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب بڑی محبت کے ساتھ اس اپنی تنظیمی پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، جس میں سیاست کا کوئی انداز نہیں سوائے محبت کے انداز کے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب فرمائے گا. ایک بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ آج ہمارے ملک کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ عجیب و غریب ہے. نام جمہوریت کا ہوتا ہے لیکن ایک جمہوری آمریت ہے. جن چیزوں کے سہارے لے کر لوگ ووٹ لے کر اقتدار پر جا کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وعدے کیے تھے، سوائے اس کے کہ ان کے لیے ریلیاں نکالی ہیں، ہنگامے کیے جائیں، تو ماننے کے لیے تیار ہیں کسی بات کو، ورنہ تو چیف جسٹس کو بھی رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. محترم حضرات، جہاں اسمبلیز ربر اسٹیمپ بن جائیں، جس ملک کے اندر عدل و انصاف ان کا ہو جائے، جہاں جس ملک کے اندر تعلیمی نظام کا ستیہ ناش کر دیا جائے، اس ملک میں کیسے فلاح و کامیابی آ سکتی ہے؟ ایک ضرور تجویز میں پیش کروں گا محترم ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کہ آج اور مسئلوں کا بھی حل ہے، لیکن میں اپنی بات کہنے سے پہلے کروں گا کہ نظام تعلیم پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ دنیا سے یہ جو جہالت اور دہشت گردی وہ دور ہو سکے. لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک ملک میں رہتے ہیں, میں ایک بڑے ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہوں, میں وہاں بھی دیکھتا ہوں نظام تعلیم کو, یہاں کے نظام تعلیم کو بھی دیکھتا ہوں. آج صرف ایک نظام تعلیم جو یکساں نظام تعلیم ہے وہ ہے درس نظامی کا جس کو علماء پڑھاتے ہیں. مفتی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب اس کی تصدیق کریں گے کہ اس کے اندر, اس نصاب کے اندر جو ایسا یکساں نظام تعلیم ہے کہ یہ افغانستان میں ہو, پاکستان میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, ہندوستان میں ہو, کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر ہو, یہ یکساں نظام تعلیم ہے. ذہن و فکر ایک ہی جیسے بنتے ہیں. یکساں نظام تعلیم کی برکتیں یہ ہیں کہ آج الحمدللہ کہ کوئی علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلوی ہوں یا علماء اہل حدیث ہوں, محمد سلف عیسائی کی تائید کریں گے, کیا ہم سب کی کتابیں ایک ہی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے درس نظامی کے اندر ہم ذہنی طور سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے نصاب تعلیم مختلف نہیں ہے؟ اس کے برخلاف آج یہ عالم ہے کہ اگر میں کراچی کی مثال لے لوں, ایک کراچی کے اندر 1000 نظام تعلیم, تو یہ قوم ایک کیسے بنے گی؟ ڈیفینس میں رہنے والے بچے کو نارتھ نازی آباد داخلہ نہیں مل سکتا. نارتھ نازی آباد کے بچہ گولی مار کے اندر اجنبی ہے, ایک شہر کا دوسرے شہر کے اندر ہے. اللہ کے بندو اور کچھ نہیں کر سکتے تو نصاب تعلیم تو ایک کر دو تاکہ ایک قوم بن سکے جو مؤثر ہے پوری دنیا کے اندر. نظام تعلیم ہمارے پاس نہیں, نظام معیشت ہمارے پاس نہیں, نظام معاشرت ہمارے پاس نہیں, اور پھر ہمیں ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے صرف عرض کروں گا کہ آج اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا کو امن ملے, دنیا کو سلامتی ملے, دنیا کو محبت ملے, محبت سے محبت پیدا ہو, تو اس کا طریقہ صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, کہ آج دین اسلام کو, شریعت کے نفاذ کو نہایت خلوص کے ساتھ اپنایا جائے. اس لیے کہ اگر شریعت ہمارے سامنے نہیں ہوگی, اگر ہمارے سامنے شریعت نہیں ہوگی تو اسی طرح سے ہم بھک مانگے ہی رہیں گے کہ ہم اپنے آپ لوگوں کو مروا مروا کر ڈالر کماتے رہیں گے, ہم اپنی غیرتوں کو بیچتے رہیں گے. جس قوم کے اندر غیرت و حمیت نہ ہو, کیا وہ قوم کو قوم کہلانے کی مستحق ہوتی ہے؟ یہی ہماری غیرت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں. ایک آیا تھا اس نے 500 آدمی بیچ دیے, ہم نے 500,000 آدمی بیچ دیے. ہمیں صرف ڈالر چاہیے, ہمیں صرف اپنی عیاشیاں چاہیے, ہمیں اپنا اقتدار چاہیے, ہمیں کرسی چاہیے. نہ ان کے نزدیک اسلام ہے نہ دین ہے, صرف بے غیرتی کے مظاہروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر نفاذ شریعت ہوتا اس ملک کے اندر, آج اس ملک میں دین ہوتا, تو آج یہ سب باتیں نہ ہوتی. اس لیے کہ ہم نے دین سے دور کرنے کے بعد آج دینداروں کو دہشت گرد قرار دے دیا. ہر داڑھی, ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, ایسی نگاہیں ہم پر پڑتی ہیں کہ ایک دہشت گرد آ گیا پورے ایئرپورٹ کے اوپر. ارے اللہ کے بندو, ساری دنیا میں تم نے بدنام کر کے رکھ دیا ہمیں. محترم حضرات, آج اس بات کی ضرورت ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں تنظیم اسلامی کو, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو, کہ انہوں نے ایک بہت ہی اعلیٰ کوشش کی ہے اور اس کوشش میں پوری ملت ان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ اس جد و جہد میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ وہ بتائے کہ اس ملک کے اندر یہ واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو, صرف یہ نہ ہو کہ اسلامی جمہوریت ہو, نہ جمہوریت ہو نہ اسلام ہو. جس دن یہ اسلام اور جمہوریت ہوگی انشاءاللہ وہ ہماری کامیابی کا دن ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. شکریہ.